سيدي وسندي محبي ومحبوبي مشفقي ومصلحي ومربي ومحسني حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے مرتب شدہ اور جمع شدہ یہ ملفوظات جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سیدی وسندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. ان ملفوظات کے مجموعے کا نام خزائن معرفت و محبت ہے. ان میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے گزشتہ روز دعائے صلاۃ الحاجت کی عاشقانہ تشریح پڑھی جا رہی تھی, اسی میں سے ہے اس کا باقی حصہ. بس یہ عرض کرتا ہوں کہ تین مرتبہ دو دو رکعت پڑھ کر یہ دعا کرو, کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ما من عبد مؤمن لا یخرج من عینیہ دموع الى اخیر, یعنی جس بندہ مومن کی آنکھوں سے بوجہ خشیت الہی جو آنسو نکلتے ہیں اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. تو محدث عظیم ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کم سے کم تین آنسو تو گراؤ, کیونکہ حدیث میں جمع کا لفظ دموعن آیا ہے اور عربی کا جمع کم از کم تین ہوتا ہے, اس لیے کم از کم آنسو کے تین قطرے تو گراؤ. حدیث میں ہے کہ خواہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر چھوٹے ہی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا, اور کبھی زمین پر آنسو گراؤ, سجدے میں رو لو. ایک روایت میں یہ بھی ہے غرض کوئی بہانہ رحمت نہ چھوڑو. آنسو پر تین روایتیں ہیں, ایک تو یہ کہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. نمبر دو, جہاں جہاں آنسو لگتے ہیں وہاں آگ حرام ہو جاتی ہے, تو آنسوؤں کو مل بھی لینا چاہیے, چہرے پر پھیلا لو, داڑھی میں خوب لگا لو تاکہ زیادہ سے زیادہ حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. اور پھر جب وہ جز کو جنت کے لیے اٹھائیں گے تو کل بھی لے لیں گے, کیونکہ کریم کی شان کے خلاف ہے کہ ہمارے جز کو جنت میں داخل کر دے باقی کو جہنم میں پھینک دے. نمبر تین یہ کہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ آنسو زمین پر گر جائیں, لہذا کبھی کبھی بغیر مصلی کے زمین پر نماز پڑھ کے آنسو گرا لو. اور زمین کے حکم میں موزیک کا فرش بھی داخل ہے, کیونکہ جس پر تیمم جائز ہو وہ سب زمین کی جنس ہیں, اور سیمنٹ کے پکے فرش پر اور موزیک کے فرش پر تیمم جائز ہے. لہذا قالینوں سے ہٹ کر کہیں ایسی جگہ رو لو, اور اگر اتنا آنسو نہ نکلے تو سجدے میں رو لو تاکہ ایک قطرہ بھی گر جائے, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. حضرت امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے, آپ کی والدہ صاحبہ کثرت سے دعا کرتی تھیں. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, آپ نے فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدی کی بکثرت دعائی کی, تیرے بچے کی بینائی کو اللہ نے واپس کر دیا تیری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ کثرت دعا سے کام بنتا ہے, بس دو چار دن دعا کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے, دعا میں لگے رہو. جو شخص کثرت سے دعا کر کے پھر مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ ارے اتنے دن مانگتے ہوئے ہو گئے ابھی تک میری دعا کو قبول نہیں کیا, حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ گویا اس شخص نے اعتراض کیا کہ ہمارا کام اتنے دن میں بن جانا چاہیے, آپ نے اتنے دن میں نہیں بنایا. یہ اللہ پر اعتراض ہے. ایسا شخص نادان ہے, عارف نہیں ہے, اسے پتا ہی نہیں کہ یہ مانگنا کیا کم نعمت ہے. امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے, امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. اگر دعا میں ہماری امید پوری نہیں ہو رہی یا دیر سے پوری ہو رہی ہے تو تم کو تو دعا کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف مل رہا ہے. روزانہ کہہ رہے ہو اے اللہ یا اللہ, یہ کیا معمولی نعمت ہے. امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. دیکھیے اپنے موقع پر اشعار کی فٹنگ, یہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے, اس لیے دعا کرتے رہیں. بندے کی کوئی حاجت کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ دفع کرنے پر قادر نہ ہو۔ دیر ہو تو گھبراؤ مت، لگے رہو، اور اس صبر پر اجر الگ ملے گا۔ بچے کو تکلیف ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، باپ کو غم ہو رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک کام بن جائے گا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹروں نے مجھے مایوس کر دیا ہے کہ تمہاری یہ بیماری اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، ڈاکٹروں نے مایوس کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو مایوس نہیں کیا۔ کہا، پھر کیا کروں؟ میں نے کہا، روزانہ 3 مرتبہ نماز حاجت پڑھ کر یہی دعا پڑھو، 3 مرتبہ روزانہ پڑھو۔ چند مہینے پڑھا، اس کے بعد ایک دن آئے اور کہنے لگے کہ بغیر دوا کے میرا مرض اچھا ہو گیا۔ اس مرض کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، ہماری ہر حاجت کا یہی علاج ہے۔ ایک دفعہ میرا پوتا اسماعیل بیمار ہو گیا، میں ان دنوں ڈھاکہ میں تھا۔ مولانا مظہر میاں نے مجھے فون کیا کہ آپریشن تجویز ہے۔ میں نے ہسپتال میں اس کے لیے کمرہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا، ایک ہفتے کے لیے مہلت دو، مجھے اللہ سے مانگنے کا موقع دو، ایک ہفتے کے بعد تمہیں اختیار ہے، تمہارا بچہ ہے، جو چاہو کرو، لیکن ہمارا بھی تو کچھ ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے عرض کیا کہ یا اللہ، میرے بچے کو آپریشن کے بغیر اچھا کر دیجیے۔ آج 4-5 سال ہو گئے، آپریشن نہیں ہوا، بالکل مرض ہی غائب ہو گیا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اگر اپنے ربا کے اوپر ہم ناز نہیں کریں گے تو کس پر ناز کریں گے؟ اور کوئی ہے کیا؟ کیا کوئی اور دروازہ بھی ہے جس پر ہم جائیں؟ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو، کہاں جائے بندہ گناہگار تیرا۔ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو، کہاں جائے بندہ گناہگار تیرا۔ کوئی بھی مرض ہو، چاہے جسمانی ناسور ہو یا روحانی ناسور ہو، پرانے سے پرانا پاپی اور مجرم ہو، مجرمانہ عادت رکھتا ہو، اللہ سے رو رو کر مانگے، نہ ٹھیک ہو تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کریں گے، جیسے کہ ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ مٹی کھاتا ہے اور اس نے چھپ کر کے مٹی کھا لی اور ماں کو پتہ چل گیا تو حلق میں انگلی ڈال کر مٹی نکال دے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کا لیا ہوا مزہ آنکھوں سے آنسو نکلوا کر اگلوا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ مٹی کھاتا ہے اور اس نے چھپ کر کے مٹی کھا لی اور ماں کو پتا چل گیا تو حلق میں انگلی ڈال کر مٹی نکال دے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کا لیا ہوا مزہ آنکھوں سے آنسو نکلوا کر اگلوا دیتے ہیں۔ اور اگر مٹی بچے کے پیٹ میں پہنچ گئی تو ماں آپریشن بھی کراتی ہے۔ اسی طرح جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے جس سے اس کے دل کے ذرے ذرے میں اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ اضطرار غیبی آپریشن ہے۔ ایسے مسائل آ جائیں گے جس سے گھبرا کر وہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا۔ نمبر 3، گھر میں جہاں کہیں مٹی ہوتی ہے تو ماں اس کو جھاڑو سے صاف کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقبول بناتے ہیں اس سے اسباب معصیت دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، اگر محلے کا کوئی لڑکا مٹی چھپا کر لائے اس کے بچے کو کھلانے کے لیے تو ماں اس لڑکے کو تھپڑ مارتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کرتے ہیں جو ان کے خاص بندوں کے لیے گناہوں کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، اس کے یہ 4 طریقے میں نے عرض کر دیے، اور یہ حدیث اللہم واقعیتاً کواقعیت الولید کی شرح ہے۔
اللہم واقعیتاً کواقعیت الولید، جو حدیث حضرت والا نے نقل فرمائی، اس کے معنی اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسی ماں اپنے بچے کی کرتی ہے۔ اسی کی حضرت والا نے مثال دی کہ اگر وہ مٹی منہ میں رکھ لیتی ہے، بچہ منہ میں رکھ لے تو انگلی ڈال کے نکال دیتی ہے، حلق میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بندہ گناہ میں مبتلا ہونے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، تو جس پہ فضل ہوتا ہے اس کو ایسے اس میں مبتلا کر دیتے ہیں کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں، یا دل میں ندامت پیدا ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کا جو گناہ کا جو زہر اس نے کھا لیا تھا اس کو اگلوا دیتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی باہر کا بچہ بھی لے کے آتا ہے اور اس کو مٹی کھلانا چاہتا ہے تو ماں دیکھتی رہتی ہے کہ کون آ رہا ہے اور اس کو جو ایسے ہوتا ہے اس کو بھگا دیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے پہ فضل فرماتے ہیں، جب جس کی حفاظت فرماتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس حفاظت فرما جس ماں اپنے بچے کی کرتی ہے، تو جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے اسباب معصیت سے یا اس کو گناہ کے اسباب فراہم کرنے والوں کو بھگا دیتے ہیں، وہاں سے اس سے الگ کر دیتے ہیں. اور چوتھی کیا چیز ہوتا ہے، اس کی شرح ہے عجیب و غریب شرح ہے یہ، اللہم واقعیتن کا واقعیت الوری. تیسرا کیسا،
تیسرا تو حضرت یہ ہے کہ اسباب معصیت کو دور فرما دیتے ہیں، اور نمبر چار محلے کا کوئی لڑکا مٹی چھپا کر لائے اس کے بچے کو کھلانے کے لیے تو ماں اس کے لڑکے کو تھپڑ مارتی ہے.
ہاں، اسباب معصیت سے یعنی جو میرے گھر میں مٹی یا گندگی جمع ہو جاتی ہے تو ماں اس کو صاف کر لیتی کہ میرا بچہ کھانا لے، اس کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اسباب جو ایسے معصیت کے ہیں جس سے وہ گناہ کر سکتا ہے ان کو دور فرما دیتے ہیں اس سے، اور جو جہاں تک اس کی رسائی مشکل ہوتی ہے. یہ شرح حضرت والا نے فرمائی، کئی جگہ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو یہ عطا فرمائی اس کی کسی کتاب میں نہیں دے گی، ان مثالوں کے ساتھ جو اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید، اے اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. اس دعا کا ہم سب کو معمول بنا لینا چاہیے، اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید.
دوسری شادی کے متعلق ملفوظات، ماخوذ از تربیت عاشقان خدا. ارشاد فرمایا کہ چار شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. سبحان اللہ، چار شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور یہ اجازت مطلق نہیں.
عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. لیکن ان کو بہت مایوسی ہوگی. ان کو وہ خوشی ہوگی. اور اس سے حضرت والا نے صحیح جو حکم ہے وہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ شادی کرو، بلکہ یہ حکم دیا کہ اگر اس کا پہلی باری کا حق ادا کر سکو، تو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں نقل فرمائی ہوگی، اس کا ترجمہ حکیم الامت ثانوی نے کیا کہ اس شرط کے ساتھ کیا کہ اگر عدل کر سکو دونوں میں برابر، تب اسی شادی کر سکتے ہو، ورنہ ایک ہی پہ بس کرو. اور یہ آج کل عدل کی صحابہ کا دل و جگر تھا کہ جو وہ عدل کرتے تھے، اور یا اس دور میں حضرت بن مت نے بھی دو شادی کی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری سے فرمایا اس قدر مشکل ہے کہ بعض دفعہ مجھے خودکشی کے خیالات آ گئے. مجدد وقت تھے آپس، تو فرمایا کہ تو کس طرح عدل کیا کہ اگر ایک ہدیے میں ایک کپڑا آیا، دو قسم کے کپڑے آ گئے، تو یہ نہیں کہ ایک ناپ میں برابر ہے، تو یہ نہیں کہ ایک کپڑا اس کو بھجوا دیا، ایک کپڑا اس کو بھجوا، وہ فرمایا کہ اس کو واپس کرو اور پھر ایک ہی جیسے دو کپڑے لاؤ، تب تو لوں گا ورنہ قبول نہیں، پھر دونوں کو برابر تربوز منگوایا دو، یہ نہیں کہ ہم وزن کر کے ایک ایک کو دے دیا اور ایک دوسرے کو دے دیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ نے دوسری شادی کر کے مریضوں کے لیے راستہ کھول دیا، جب وہ دیکھیں کہ پیر صاحب نے ہماری شادی کر لی دوسری تو وہ بھی نقل کریں گے آپ کی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے راستہ نہیں کھولا، راستہ بند کر دیا ہے. یہ دیکھو یہ ترازو ٹنگی بھی ہے، اب دن میں جو چیز بھی بھجواتا، جیسے خربوز آ گیا، یہ نہیں کہ ہم وزن بھجوا دیا، بلکہ اس کو آدھا کیا، اور ممکن ہے کہ ایک میٹھا ہو ایک وہ ہو، تو ایک خربوزے کو آدھا کیا اور وہ برابر برابر وزن کیا اس کو، اور پھر اس کو بھجوا دیا. اور اسی طرح تربوز آیا تو اس کو بھی اسی طرح، یہ دو دو تربوز آ گئے تو اس کو ہم وزن خالی نہیں کیا، بلکہ ایک ایک تربوز کو آدھا آدھا کر کے دونوں گھروں میں بھجوایا، تاکہ کسی کو ممکن ہے کوئی تربوز میٹھا ہو کوئی پھیکا ہو تو ہو جائے، تو اس طرح لحاظ رکھنا. پھر اگر کسی اس بیوی کے یہاں جس سے 40 منٹ رہے یا ایک رات میں 6 گھنٹے رہے، تو دوسری کی ہاں بھی 6 گھنٹے رہے، رہنا رات بھی ضروری ہے اس کے لیے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر اس سے صحبت کرنا ضروری نہیں ہے کہ اگر اس سے صحبت کی ایک سے تو دوسرے سے بھی جا کے صحبت کرے. اس کی شریعت نے نہیں رکھا، لیکن وقت اتنا دینا پڑے گا. بس گھڑی دیکھ کے جاتے تھے اور پھر گھڑی دیکھ کے برابری تمام نہ کرتا، تو یہ آسان کام تھوڑی ہے. کوئی عزت تقویٰ ہمارے اندر کہاں ہے؟ یہاں تو جس کو دیکھیں گے حسین زیادہ ہے اس کی طرف دل مائل ہو جائے گا. دنیا آج کل ہم دیکھیے رہے اتنے واقعات ہیں، پہلی بیوی جو تھی اس کو چھوڑ دیا، بھی بچے کو بھی پرواہ نہیں، اور نئی بیوی جو حسین ہے اس کی طرف مال بھی خرچ کر رہے ہیں، سب خرچ پیسہ بھی دے رہے ہیں، ہر طرح کے آرام کا خیال رکھ رہے ہیں، اور دوسری والی جو پرانی ہے اس بیچاری کو بھی چھوڑ دیا، اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا ہے. قیامت کے دن مواخذہ ہوگا اس کا، یا کوکلی بعد میں سے. یہ آسان کام، دوسری شادی کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت والے کے اس میں تھا، ایک صاحب نے مزاح میں جنوبی افریقہ میں کہہ دیا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، آ کے حضرت کو بتایا، تو پھر حضرت نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ یہ ہرگز دوسری شادی نہیں کر سکتے، میں ان کا پیر ہوں. میں تو یہ مذاق کر رہے تھے، لیکن اگر یہ سنجیدگی سے بھی کہیں تب بھی میں ان کو اجازت نہیں دوں گا کہ یہ شادی کریں، اس واسطے کہ آج کل اس کے دونوں کے حقوق ادا کرنا صحابہ کا دل و جگر تھا جو وہ کرتے تھے، یا جیسے ہمارے حکیم نبت خان بھی تھے. ایسا تقویٰ ہمارے اندر کہاں ہے؟ اس لیے جب حق ادا نہ کر سکے، دونوں کی برابری نہ کر سکے، تو اس کے اندر دوسری شادی نکلے. والا سے بہت مخالف تھے اس کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، جس طرح اور سنتیں ہیں اس پر عمل کرنا یہ بھی سنت ہے. سنت تو ہے، مگر یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ جس میں آپ نے بتایا ہوگا ہر شخص کے لیے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ سنن عادیہ میں سے بھی نہیں ہے کہ صاحب آپ نے شادی کی، ہم بھی دوسری شادی کرتے ہیں. ان شرائط کے ساتھ قرآن پاک نبی کا جو عمل ہے وہ تو قرآن پاک کی تفسیر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں نازل فرما دیا کہ تمہیں اجازت تو ہے لیکن دوسری شادی کی بشرطے کہ برابری کر سکو, عدل کر سکو, ورنہ ایک ہی پہ بس کرو. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی بیوی کا حق ادا کرنا آج کے زمانے میں آج کل مشکل ہے. ایک بیوی ہوتی ہے اور حکیموں کے یہاں جا کے ماجونے مانگتے ہیں کہ ماجون دے دیجیے, دوسری ہوگی تو کیا کر لیں گے, کون سا تیر مار دیں. صحتیں بھی اس قابل نہیں, اس لیے صرف حوث ہی حوث ہے, اس لیے کوئی فائدہ نہیں. پھر آپس کے تعلقات ہمیشہ سے کے لیے خراب ہو جاتے ہیں. ایک صاحب جو حضرت والا جب بیمار تھے مرض میں, تو ایک صاحب کا خط آیا اور کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی نفسانیت نہیں ہے میرے اندر بلکہ دین کی خاطر کر رہا ہوں, میری بیوی جاہل ہے پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ دین کے کام میں معاونت نہیں کر سکتی, میری مدد نہیں کر سکتی, اور وہ عالمہ ہے اور اس کو روبرز جو دین کے کام میں کر رہا ہوں اس میں وہ بہت معاون ثابت ہوگی. اس کو میں نے منع لکھ دیا, میں نے کہا کہ خط اس میں بھی شائع ہو چکا ہے حضرت کے منع لکھے, لیکن وہ مانے نہیں, انہوں نے دوسری شادی کر لی. کی اس میں نتیجہ پھر اس کا یہ ہوا کہ میری بیوی یہ کہتی ہے کہ تم دوسری شادی کر لو اور میں کچھ نہیں کہوں گی اور تم اپنا اس کے ساتھ رہنا. میں نے کہا عورتیں ایسے ہی کہتی ہیں لیکن جب شادی کر کے لاؤ گی نا تو پھر پتہ چل جائے گا کیا ہے. تو یہی ہوا کہ جب وہ شادی کر کے لائے تو میں بچوں کے وہ اپنے میں کے جا کے بیٹھ گئی. اب یہ اس میں تڑپ رہے ہیں, سب بچے بھی الگ ہو گئے. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی, اس نے کہا تم مجھے طلاق دو, بچے میرے پاس رہیں گے. آخر میں ظلم ہوا کہ پھر انہوں نے جو نئی شادی کی تھی اس کو طلاق دینی پڑی. یہ کون سا اسلام ہے, کون سا دین ہے کہ دو یعنی ایک عورت کی زندگی کو تم نے تباہ کر دیا. جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس وقت ہیں, پوچھو کس کے دو بیوی, سب کے اکثر کے ایک ہی بیوی ہے. ہم اولیاء اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. بس
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کمال ایمان اور تقویٰ کے ساتھ یہ شرط نازل ہوئی, اور آج کل تو ایمان کا کیا حال ہے. اس لیے اس زمانے میں ایک ہی پر صبر ضروری ہے, ورنہ دو شادی کر کے اگر دونوں میں برابری نہ کی تو سخت گناہگار ہوگا. پھر اس زمانے میں صحت اور قوت بھی کمزور ہے, اس زمانے میں خون نکلوانا پڑتا تھا اور اب خون چڑھوانا پڑتا ہے, اور موجودہ زمانے میں جس نے بھی دو شادی کی دل کا چین و سکون غائب ہوا. لیلا کی تعداد بڑھا کر مولا کی یاد کے قابل نہ رہے. لیلا کی تعداد بڑھا کر مولا کی یاد کے قابل نہ رہے, نظر کی حفاظت نہ کرنے کا یہ وبال ہے کہ ایک لیلا پر صبر نہیں. ایک صاحب نے دوسری شادی کی اجازت مانگی کہ میں فتنہ نساء سے محفوظ رہنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ جب بیوی موجود ہے تو کیا یہ فتنہ نساء سے اسباب حفاظت میں سے نہیں ہے؟ اس زمانے میں دو بیویوں میں عدل کرنا تقریباً ناممکن ہے. اکثر دیکھنے میں آیا کہ زندگی تلخ ہو گئی اور آخرت کے مواخذے کا اندیشہ الگ. اس زمانے میں ایک ہی بیوی کا حق ادا ہو جائے تو غنیمت ہے. ایک صاحب نے مستورات میں خانقاہی کام اور مدرسے کی ترتیب کے لیے دوسری شادی کی اجازت مانگی. ارشاد فرمایا کہ مستورات میں خانقاہی کام اور مدرسے کی ترتیب بھی نفس کا بہانہ معلوم ہوتا ہے. تعجب ہے کہ دوسری شادی کے پیغام بھیجنے کے لیے مشورہ بھی نہیں کیا، شاید اس لیے کہ مشورے میں احتمال تھا کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوتا. مشائخ کا کام دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ والا بنانے میں اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے، نہ کہ شادیاں کرنا. مشورہ تو پہلے کیا جاتا ہے، موجودہ صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، خود کو فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی دوسری شادی ہرگز نہ کریں. ایک صاحب نے خط لکھا کہ مجھے شدت کے ساتھ الہام ہو رہا ہے کہ دوسری شادی
ایسے معاملے میں بہت اچھا الہام ہوتا ہے، ایسے معاملے میں بہت اچھا، مگر وہ الہام نہیں ہوتا، اس کے ہم وزن ہوتا ہے.
ارشاد فرمایا کہ دوسری شادی کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے کہ لگتا ہے یہ اللہ کا الہام ہے، تو آپ کا خیال غلط ہے، یہ الہام شیطانی ہے. غالباً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا عام سنتوں کی طرح مستحب ہے، لیکن اس سنت پر مقید ہے لیکن اس سنت پر عمل مقید ہے ایک بہت سخت شرط کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تم کو غالب احتمال ہو کہ کئی بیویاں کر کے عدل نہ رکھ سکو گے بلکہ کسی بیوی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے، تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو. بیان القرآن. اس زمانے میں ایک ہی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو پاتے، چہ جائے کہ دوسری بیوی کے بھی ادا ہوں. یہ صحابہ ہی کا ایمان تھا جو چار چار بیویوں میں عدل اور برابری کر سکتے تھے. ہم لوگوں میں اب نفس ہی نفس ہے، جس میں حسن زیادہ ہوگا اس کے ساتھ کم حسین کے حقوق میں عدل کرنا آسان نہیں، اندیشہ ہے کہ آخرت میں گردن نپ جائے گی. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو شادیاں کی تھیں. کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ نے دو شادیاں کر کے مریدوں کے لیے دو شادیوں کا دروازہ کھول دیا. فرمایا کہ نہیں، میں نے دروازہ بند کر دیا. دیکھو یہاں دروازے پر ترازو لٹکی ہوئی ہے، کوئی پھل آتا ہے تو یہ نہیں کہ ترازو میں صرف ہم وزن کر کے دونوں بیویوں کو دوں، بلکہ مثلا اگر دو تربوز ایک ہی وزن کے آئے تو ہر تربوز کو کاٹ کر آدھا آدھا کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر آدھا نہ کروں تو ڈر ہے کہ ایک کے پاس میٹھا چلا جائے اور دوسری کے پاس کم میٹھا، جو خلاف عدل ہے. اسی طرح اگر کپڑا دینا ہو تو دونوں کو بالکل ایک طرح کا دیتا ہوں، اور کسی بیوی کے پاس اگر 6 گھنٹے رہا ہوں تو دوسری کی باری پر 6 گھنٹہ گھڑی دیکھ کر اس کے پاس رہتا ہوں وغیرہ. اتنا عدل کوئی کر سکتا ہے؟ اس عدل کے باوجود فرمایا کہ دو شادیاں کرنا آسان نہیں. دو شادیاں اتنی مشکل محسوس ہوئیں کہ بعض وقت خودکشی کا وسوسہ آ گیا. ارشاد فرمایا کہ دوسری شادی سے بیوی بچوں کے جدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور صرف اندیشہ ہی نہیں، اس زمانے میں یہ جدائی یقینی ہے. زندگی تلخ ہو جائے گی. ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں کہ جن بیویوں نے خوشی سے اجازت بھی دی، شادی کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ شوہر کے خلاف محاذ قائم کر دیا. اگر دل میں کوئی عورت سمائی ہوئی نہیں ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو دوسری بیوی کی چاہت کا اتنا سخت تقاضا کیوں، جبکہ قضائے شہوت کا محل یعنی بیوی موجود ہے. نفس سے ہوشیار رہیں، اس کے قید بہت باریک ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ دو بیویاں رکھنا اور ان میں برابری کرنا، خصوصاً اس دور نفس پرستی اور ہوس انگیزی میں، سخت دشوار بلکہ تقریباً ناممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشرط مساوات اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ کئی کئی شادیاں کرو. پس اگر مساوات نہ کر سکے جس کا قوی امکان ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب مول لینا ہے. اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس اقدام سے باز رکھے کہ ان کے لیے بڑی آزمائش اور بڑا امتحان ہوگا جس میں مواخذے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے، مگر ان کی شادی ایسی عورت سے ہوئی جس پر حسن کا اطلاق ممکن نہ تھا۔ پہلے زمانے میں بچے اتنے شریف ہوتے تھے کہ ماں باپ جہاں رشتہ لگا دیں وہ ماں باپ سے لڑتے نہیں تھے کہ میں کیسا ہوں اور آپ نے کیسا انتخاب کیا۔ خون کے رشتوں کی وجہ سے ترجیح دے دی کہ خون کا رشتہ ہے، اس کا حق ادا ہو جائے گا، صلہ رحمی ہو جائے گی، ایک لڑکی کا گھر بس جائے گا۔ ایک دن ایک شاگرد سے کھانا منگوایا، تیز ہوا سے امام محمد کی بیوی کا نقاب ذرا سی دیر کو ہٹ گیا تو دیکھا کہ بیوی امام صاحب کے بالکل برعکس ہے۔ کھانا تو لے آیا مگر الگ بیٹھ کے رونے لگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی قسمت پر رو رہا ہوں، آپ جس قدر حسین ہیں آپ کی بیوی اتنی ہی غیر حسین ہے۔ امام محمد ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے بیٹے، میں اس وقت فقہ پر 6 کتابیں لکھ رہا ہوں، زیادات، مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر اور سیر کبیر، اور تم لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہوں۔ اگر بیوی حسین ہوتی تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا اس کے حسن کا مشاہدہ، معائنہ اور ملاحظہ کرتا۔ تم کہتے کہ استاد کنز الدقائق کا گھنٹہ ہو گیا، میں کہتا کہ میں حسن الدقائق میں مشغول۔ پھر جوش میں فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو اپنے درد دل کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کو فانی کھلونوں میں ضائع نہیں کرتے۔ بیوی کے لیے ناک بھو مت چڑھاؤ کہ ایسی ناک چپٹی ہے، اس کا منہ کالا ہے، مجھے حسین بیوی ملنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے پیٹ سے کوئی عالم، حافظ، ولی اللہ پیدا کر دے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ سبحان
اللہ۔
اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو، صورت کو مت دیکھو، بعض وقت زمین کالی ہوتی ہے مگر غلہ بہت بڑھیا نکلتا ہے۔ بعض وقت کالی کلوٹی عورت سے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں اور گوری چٹیوں سے شیطان پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بیویوں کو حقیر مت سمجھو، ان کے رنگ و روغن کو مت دیکھو۔
اللہ۔
کئی مرتبہ لوگوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ اگر کسی کو دوزخ کا عذاب چکھنا ہو تو دوسری شادی کر لے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے لیے سفارش نازل کی، عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنا۔ یہ بتاؤ کہ اگر شیخ کہہ دے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، تم میرے داماد بھی ہو اور میرے خلیفہ بھی ہو، اگر تم نے میری بیٹی کو ستایا تو خلافت چھین لوں گا، تو بتائیے وہ خلیفہ شیخ کی بیٹی کو ستائے گا؟ وہ تو روزانہ ہاتھ جوڑتا رہے گا کہ اپنے ابا سے کچھ مت بتانا، اگر کبھی خطا بھی ہو جائے تو اس کو منا لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میری بیٹی فاطمہ کو غم ہوگا، اور اگر فاطمہ کو غم ہوگا تو مجھ کو غم ہوگا، لہذا میں حق ضابطہ سے نہیں کہتا، حق رابطہ سے کہتا ہوں کہ تم دوسری شادی مت کرنا۔ معلوم ہوا کہ ہر جگہ قانون بازی نہیں چلتی، خشک ملائیت ٹھیک نہیں ہے، حق رابطہ سیکھو، اور حق رابطہ سے اللہ سے رابطہ ملتا ہے۔ اللہ کا دین محبت کا راستہ ہے، خشک قانون کا راستہ نہیں ہے، مگر اہل رابطہ اور اہل محبت کی صحبت میں رہنے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کو نیند نہیں آتی، دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے تو اطباء لکھتے ہیں کہ اس کی کشتی دریا میں ڈال دو اور رات بھر وہاں سلاؤ تاکہ پانی کی رطوبت اس کی ناک سے داخل ہو کر اس کے دماغ کی خشکی دور کر دے۔ تو اہل اللہ کے دریاؤں کے پاس رہو۔ سبحان اللہ۔ تو اہل اللہ کے دریاؤں کے پاس رہو، انشاءاللہ تعالی ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت ہے وہ آپ کے قلب میں منتقل ہو جائے گی۔
سبحان
اللہ۔ جی
بس مجلس برخاست ہے، ان شاء اللہ پھر کل ہوگی۔
سمجھنا، جلدی جلدی تشریف لے جائیے۔